وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے انتقال اور اس کے پس منظر میں نواز شریف، مریم اور کیپٹن صفدر کی پرول پر رہائی کی خبر سے شروع کریں گے اور اس کے سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. آگے چل کر ہم درہ آدم خیل میں کوئلے کی کانوں میں کوئلہ نکالنے والوں کی ہلاکت اور آخر میں پی ٹی آئی سرکار کے دور میں پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا کہ لاہور میں کلثوم نواز کی نماز جنازہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میاں نواز شریف کو، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو اس موقع پہ رہا کیا گیا ہے. ہمیں اس سلسلے میں جوائن کریں گے دونوں پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی مجلس عملہ کے ایک رکن. لیکن اور ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک تازہ واقعہ ہے. آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہیں اس پر تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. تو آئیے اس حوالے سے، یعنی کلثوم نواز کی نماز جنازہ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں لاہور سے. پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی پرول پر رہائی کا وقت ختم ہو گیا ہے. حکومت پنجاب نے تاحال پرول کی رہائی کا وقت تو نہیں بڑھایا، تاہم وائس آف امریکہ سے آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ تینوں مجرمان کی پرول پر رہائی کا وقت بڑھا دیا جائے گا، جس کی سمری وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ پہنچ چکی ہے. دوسری جانب بیگم کلثوم نواز کے بچھڑ جانے کے غم نے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو بیمار کر دیا ہے. طبیعت میں ناسازی کے باعث نواز شریف کی بدھ کے روز کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور طبی ماہرین نے بھی انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے. کلثوم نواز کے انتقال پر تعزیت کے لیے پارٹی رہنما اور عزیز و اقارب بھی رہائش گاہ پر آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی نے کلثوم نواز کی سیاسی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے.
میاں نواز شریف کی ساتھی تھی، اس کے لیے انہوں نے جمہوریت کی جنگ لڑی، اس ملک کے اندر
مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرحومہ کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی، لیکن نماز جنازہ کا وقت ابھی طے نہیں کیا گیا.
محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بڑی خدمات تھیں سیاسی محاذ پر بھی، اور انہوں نے جس طرح اپنے وہ مشرف دور میں امریت کو چیلنج کیا، وہ ایک انتہائی شفیق، ایک انتہائی نیک، تہجد گزار اور بہت ہی وہ ایک مطالعہ کرنے والی عورت تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا جو ہے یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہی نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک لاس ہے.
نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اپنی بھابھی کی میت کو لینے لندن روانہ ہو چکے ہیں. بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر پنجاب اسمبلی میں تعزیتی قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے. قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور.
اور ہم شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا سے، اور ان کے ساتھ ابھی ہمیں جوائن بھی کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا میں صدر امیر مقام نے. تو ملا صاحب، آپ سے جو سوال تھا وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلثوم نواز کا لندن میں انتقال ہوا، کیا آپ کی پارٹی اور آپ کی سرکار نے اس بات پر غور کیا کہ نواز شریف کو لندن چھوڑنے کے لیے اجازت دی جائے؟
مہربانی محترم، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. یہ پارٹی کا ڈیسیشن نہیں تھا، یہ تو کورٹ کا ڈیسیشن ہے کہ اس کو اجازت دی جائے یا نہیں دی جائے. لیکن ہم اس کے غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں. یہ ایک بڑا سانحہ ہے نواز شریف فیملی کے لیے، پوری کیونکہ پاکستان کی جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کے لیے عورتوں کا شانہ بشانہ اور اس طرح کی محترمہ، یہ بڑے زیادہ ایک بڑا سانحہ ہے. وہی بات کلثوم کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے حکومت نے کیا فیصلہ کیا تھا، لیکن پہلے ڈسائڈ ہو چکا تھا کہ وہ کوما میں تھی، یہ پریشانیاں، یہ وہ سہارا پسند تھا. لیکن یہ گورنمنٹ کا انفلوئنس اس حوالے سے، نواز شریف کو وہاں جانے دیا جائے یا نہیں، اس پہ تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو کورٹ کی ڈیسیشن ہے, قانون کے معاملات ہیں, اور اس حساب سے جو ہے نواز شریف کو وہاں جانا تھا یا نہیں جانا تھا. لیکن گورنمنٹ موجودہ جو ہمارے تحریک انصاف ہے انہوں نے بڑا واضح طور ریسپانس کیا ہے کہ یہ بڑی دکھ دار لمحہ ہے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, سیاست اور اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایک پرسنل کی بات ہے, دکھ دار کی بات ہے, اس کے ہم نے شروع کیا گورنمنٹ نے اس کے تصویر درست کرنے کے لیے بھی کوشش کی ہے.
ملا صاحب آپ کی آواز اچھی نہیں ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور کے پی میں صدر امیر مقام کی طرف آتے ہیں. مقام صاحب, ظاہر ہے پورے ملک میں ایک افسوس اور رنج ہے کہ میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز انتقال کر گئیں لندن میں. اس وقت بتائیے کہ ان کی تدفین کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟
میں ابھی وہی پہنچ گیا سیدھا اپنے گاؤں سے, اور یا ابھی میں وہی ہوں, ان کے گھر میں ہوں. میں نواز شریف صاحب کی جو جاتی عمرہ رائےون میں گھر ہے, اور ابھی ان لوگوں سے مل کر باہر لوگوں میں ہوں. آپ کی کال آئی, میں ایک سائڈ پر ہو گیا کیونکہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی.
جی جی.
تو ایک انتہائی عجیب سا ماحول ہے, اور ایک افسوس اور دکھ سے بھری ہوئی ماحول, اور ہر ایک انسان کو جانا ہے, یہ بات نہیں, ہم سب کو جانا ہے اور ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے. مگر جس طرح بیگم صاحبہ کی یہ موت واقع ہوئی ہے, اور جس طرح ان کے خاندان کو ان سے دور رکھا گیا, سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح ان کو دور رکھا گیا, اور انہیں بہت خوش کی, کوئی سی ایل میڈل آ گیا, کوئی دوسرا کیا گیا, تیسرا کیا گیا, تو ایون ان سے جانے اور ملاقات کے لیے بھی جس نے بھی کیا, ہمیں اس میں جانے کی کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا, مگر یہ عام لوگوں میں بھی ایک عجیب سا احساس, اور آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ اس کی بیٹی کو بھی وہی جانے نہیں دیا گیا, میاں صاحب بھی ان سے اتنا دور رہا, ان کی اتنی رفاقت, سب کچھ. اور ایز اے ہول میں کہوں گا کہ آج میں یہ کہوں گا پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک نقصان کا دن ہے. اور کلثوم صاحبہ کی آپ اگر ماضی اور ہسٹری دیکھیں تو بہت دلیری سے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے, اپنے سب کے لیے مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے. اور وہ وقت جو پہلی دفعہ نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو باہر آ گئی ہے اور ہر جگہ گئی ہے اور وہی پیغام پہنچا دیا, اور اس کے بعد بھی جو بھی بات آئی ہے تو بہت شفقت, محبت سب کے ساتھ پیار سے ملتی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں اس کے دعائیں اور کنٹریبیوشن, جو ان کی کامیابی بھی ہوئی ہے پی ملن کو, اس میں اس کا بڑا حصہ تھا. تو بحیثیت مجموعی سارے لوگ اور تعصب کو نکالے اور اس چیز کو دیکھ لے کہ خاندان پر کیا گزری اور کس طرح گزری, تو یہ ایک حصہ اور تاریخ ہے کہ آج اگر اس کے دو بیٹے تو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آ بھی نہیں سکتے لندن سے, ان کو وہی سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے تو دو وہی بیٹے وہ آ ہی نہیں سکتے, اور یہاں سے اس کی بیٹی اور ہسبینڈ کو ان سے ملاقات کے لیے جانے ہی نہیں دیا گیا. تو ایک عجیب سی ماحول ہے آج میں دیکھ رہا تھا لوگوں میں, ایک عجیب سی پریشانی ہے اور عجیب صورتحال اب بھی میں ہوئی ہو. تو آپ اگر دیکھیں نزدیک سے تو کسی انسان کا دل مطلب اگر وہ دیکھتے تو ضرور یہ کرے گا کہ واقعی بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اور ہوئی ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیں مقام صاحب, ہم پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن کی طرف لوٹتے ہیں, اعجاز ملا ہیں ہمارے ساتھ. اعجاز ملا, یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف ظاہر ہے ملک کے تین مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ایسے میں ان کو جیل میں رکھنا, اور اب جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کی نماز جنازہ میں شامل ہوں, یہ کس حد تک آپ کے خیال میں غیر منصفانہ ہے, غیر انسانی ہے؟
اس کو غیر انصافی انسان تو کہہ سکتے ہیں, اور غیر منصفانہ یہ فیصلہ کورٹ کے حوالے سے ہے, اور حکومت کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ عدالتوں کے معاملات ہیں میرے حساب سے. تو عدالتوں کو یہ رجوع کرنا چاہیے, اور انہی کی طرف سے انہیں کہ گورنمنٹ نے تو سیکرٹری داخلہ کو بھی یہ لکھ دیا کہ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں تو اس کا وہ کریں, اور گورنمنٹ نے تو یہاں اس ایکسٹینڈ پہ چلی گئی کہ بھائی وہ جو ڈیٹ تھی پیرول کے حوالے سے اس ڈیٹ میں بھی کوئی انہوں نے ٹائم فکس نہیں کیا ہوا. تو گورنمنٹ کافی کوشش کر رہی ہے کہ اس دکھ میں یہ جو ازالہ ہے وہ اس طرح ہو کہ سب کو جو ہے اس دکھ میں برابر کے ہم بھی شریک ہیں. تو بڑی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ آنا چاہیے یا گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. میرے خیال میں یہ جوڈیشری کے معاملات ہیں, تو اس معاملے میں وہی کچھ دیکھ سکتی ہے. ہم اس میں گورنمنٹ اس میں کچھ بھی انوالو نہیں ہو سکتی. ہاں, گورنمنٹ نے فیسلیٹ کرنے کی جو کوشش کی ہے یہاں بیٹھ کے وہ کی ہے. باقی باہر کے لوگ نہیں کس طرح آ سکتے ہیں, ان کے اوپر اشتہاری لیبل لگے ہوئے ہیں کورٹوں کی طرف سے یا کیا کیسز ہیں, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے فیسلیٹیٹ ضرور کیا ہے. اپنا ہوم منسٹری نے سب کو اس نے کیا ہوا ہے کہ بھئی اس کو جتنا میکسیمم ہیلپ آؤٹ کر سکو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ کرو.
مقام صاحب یہ بتائیے, ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملا ہے اور وہ اس وقت اپنی بیٹی اور داماد سمیت جیل سے باہر آئے ہیں, ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ان کی جو جیل سے باہر رہنے کی مدت ہے وہ بڑھائی جا سکے یا پھر یہ سوگ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انہیں جیل جانا ہوگا؟
مطلب ابھی تو وہی جو ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے جس کو پیرول کہتے ہیں اور اس پر ان کو رہائی ملی ہے اور اس پر آئی ہے اور اس کی ایکسٹینڈیبل ہے, اس کی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ان کی پول کا انہوں نے کہا ہے کہ سنڈے کو ہوگا, اتوار کو ہوگا, تو ظاہر بات ہے وہی پول تک تو ہوگا اور منڈے کو ان کی تاریخ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ابھی اس تاریخ میں آپ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز ان لوگوں سے پوچھ رہے تھے تو آج تک انہوں نے کوئی جواب دیا ہی نہیں ہے اور ہر تاریخ پر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کی وہی جو فیصلہ نئے کورٹ سے ہے وہ معطل ہو جائے گی اور ان کے معطل ہونے کی صورت میں انہیں رہائی مل جائے گی. تو آپ بھی ہمیں پورا یقین ہے جس طرح ان کے ریمارکس آ رہا ہے, جس طرح کیس ہے, ساری دنیا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, تو اس سے ہمیں کوئی ہمیں تو امید ہے اس کو دیکھ کر کے اس سے تو انصاف ملے گا, ایک دن ملے گا, ضرور ملے گا. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میرٹ پر, یہ کوئی اور بات نہیں, مگر خود وہی جو ججز سوالات کر رہے ہیں اور نیب کے لوگوں سے اور ان کے ساتھ جواب نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, کوئی کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے, انہوں نے خود اس فیصلے میں لے کے کہ کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی. تو کئی چیزیں اس میں اس طرح بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم توقع رکھتے ہیں عدالت سے کورٹ سے کہ وہی فیصلہ معطل ہوگا اور ان کو رہائی مل جائے گی, یہ ہمارا امید ہے اور ان سے رکھ رہے ہیں اور ان کی یہ ریمارک جو ڈیلی آ رہا ہے ساری دنیا اس کو سن بھی رہے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, میں آپ لوگوں کو یاد دلا.
بہت مہربانی, میں تو دعا کی جگہ میں ہوں اور آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس لیے ایک سائڈ پر آ گیا ہوں, لوگ میرے پیچھے اتنے آ رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں, میں آپ کے لیے ایک سائڈ پر ہوں, آپ کی بہت مہربانی.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے امیر مقام, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے انتقال اور اس کے پس منظر میں نواز, مریم اور کیپٹن صفدر کی پرول پر رہائی کے بارے میں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو بھی ہم سنتے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان, جیلم سے راجہ محبوب اور چونیا سے طارق چختائی. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس وقت امیر مقام کلثوم نواز کی نماز جنازہ پر ہیں اور اس وقت وہاں پر وہ ظاہر ہے کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہم کالرز کو سنتے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے. ملک نائب خان,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا, بی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ تو کلثوم نواز کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف اس کی بیٹی کو لندن جانے دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا, وہ تو خود آئے تھے, یہ نہیں کہ وہ کوئی انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا یا کسی اور وجہ سے وہ پکڑے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ غریب کے لیے بھی اس قسم کا قانون ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز و کار وفات ہو جائے اور وہ جیل میں ہو, اس کو بھی اسی طرح پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مہربانی, شکریہ.
راجہ محبوب نے کال کیا ہے جیلم سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں سب سے پہلے تو میں ان کے مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور مرحومہ کی جمہوری سیاسی سماجی ملی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی, اور انہوں نے جس طرح سے مارشل لا کے دور میں وہ مشرف صاحب کے ساتھ مقابلہ کیا, ڈٹ گئیں اور جمہوریت کے لیے کام بھی کیا. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں نے ان کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کی, اللہ تعالیٰ اب ان کو چاہیے ان سے معذرت کریں.
بالکل, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے بھی معذرت کی کیونکہ انہوں نے بھی کچھ غلط باتیں کی تھیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چونیا سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم بہن. سب سے پہلے تو میں میاں صاحبان اور ان کی تمام فیملی اسے اس بہت بڑے خانے سے میں ان کی خاص تعزیت کرتا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں, دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک باہمت باسول اور مخالفین کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ رکھنے والی ایک بہت ہی عظیم عورت سے محروم ہوا دوسری دفعہ, پہلی دفعہ محترم بینظیر بھٹو. لیکن اس کو قسمت کی ستم ظریفی دیکھے, یہ کیا ہے کہ دونوں بیٹے وہ ادھر لندن میں ہیں, وہ ہیں اشتہاری ہیں نیٹ کی طرف سے, میاں صاحب کی طبیعت اچانک نافذ ہوئی اور والدہ صاحب ان کی وہ پہلے بیچاری بیمار ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب بیمار ہیں. یہ دیکھیں قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں, اگر تاریخ پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالی جائے, بہادر شاہ ظفر اور یہ اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں, مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر تھوڑا ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ سوچا جائے, عدالتی معاملات کو میں ٹیک نہیں کر رہا, امیہ صاحب کی طبیعت اگر اس کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے تو ان کی تدفین کے تمام مراحل اچھے طریقے سے ہو جائیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات ہم نے سن لی, مہربانی. خالد عمر نیازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خالد عمر
پائی سیل میاں والی سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
تو انسان کی موت تو واقعی ہر کسی کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ مسلمان کی فوتگی کا. تو یہ میں نے تو خبروں میں سنا کہ 3 دن کی ان کی توسیع ہو گئی ہے پرول کی, حکومت پنجاب نے کر دی ہے اگر میں نے درست سنا ہے تو. تو بہرحال اس میں ظالم کا کردار حکومت کو دیا جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, اور اشتہاری جو ملزم ہوتے ہیں وہ عدالتیں ان کو ڈکلیئر کرتی ہیں, پولیس ان کو پکڑتی ہے. تو یہ لوگ آ جائیں تو پولیس کی گھنٹہ دو ان کو نہیں پکڑے گی, خود آتے نہیں ہیں, گرفتاری سے ڈرتے ہیں, آ جائیں تو کیا کرے گی پولیس, وہاں جنازے سے ان کو نہیں پکڑے گی, تو بعد میں پکڑ لے یہ پکڑے گی یا گرفتاری دے دیں, تو اس میں کون سی ظلم والی کون سی بات ہے؟
یہ ظالم کی طرح
حکومت کو دیا جا رہا ہے, حکومت نے کیا ظلم کیا؟
شکریہ شکریہ شکریہ. میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندہ خوش ہوں گے آپ کی بات سن کے. سلطان محمد نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب بات کیجیے. سلطان محمد
جناب, میرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو تو رہائش دل گئی ہے, حالانکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہوتا, غریب آدمی کو نہیں مل سکتی, اس کا مجھے جواب چاہیے.
اچھا, مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے عرض کر رہا ہوں, ہمیں بیگم صاحبہ کی فوجگی کا بہت افسوس ہے, یہ فتح کے بعد ایسی خاتون پھر بہت مشکل ملیں گی, دشمن مرے گا ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀਗਰ ਤੇ ਬਿਨ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਜੁਰਮ ਕੀਆ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ
ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਸੁਣ ਲਈ
ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ہم نے
بہت بڑا ظلم کیا ہے
اچھا شکریہ اور ہاشم خان بنو سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاشم خان
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی میں بنو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا بند تھا میاں صاحب جس نے کرپشن کیا ہے بکو با اور اس کے بعد کسی نے نہ ابھی کیا نہ اس سے پہلے کسی نے کرپشن کیا تھا
جی بالکل افتخار نوشیرہ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
افتخار بول رہا ہوں نوشہرہ سے
جی
بالکل جی انسانیت مر چکی ہے کچھ نہ کچھ ان کو دیکھنا چاہیے انسانیت کی خاطر ان کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے
اچھا
السلام جی
شکریہ اور محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے جی محمد شفا اور ہمیں کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان کچھ اس سلسلے میں بات بھی کریں اعجاز ملا اس سے قطع نظر کے
ہلو
جی اور ایبٹ آباد سے کالر ہیں جو اس وقت بات کرنا ہے شہزاد محمد جی جناب بات کیجیے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بیگم کلثوم نواز کی وفات پر ہم ان کے خاندان کو تعزیت کرتے ہیں ہمدردی ہے ہم نے بھی جانا ہے مرنا ہے لیکن جو ان کو رائے ملی ہے اس کے بعد جو قانون آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں تسلیم ہوگا
اور پشاور سے واجد ذرا مختصر بات کیجیے ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے
السلام علیکم بھائی بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کے امیر مقام صاحب نے کہا کہ کوئی ان پر جرم ثابت نہیں ہوا تو پھر ان کے بیٹوں کو آ جانا چاہیے اور انہیں آپ گرفتاری دے دینی چاہیے جرم ان پر بھی ثابت نہیں ہوگا پھر ڈرنے کی کیا بات ہے
اچھا جی اور شکریہ اور بہت شکریہ اعجاز ملا کہ آپ نے صبر سے ہمارے کالرز کو بھی سنا لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت ظاہر ہے آپ کی حکومت کامیاب جب ہو سکتی ہے جب آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں کیا توقعات ہیں آپ کی اس وقت خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ کہ وہ ایک پارلیمانی کردار ادا کریں گے
ہمیں تو اس بنیاد پہ یہی امید ہے کہ جو حکومت ظاہر ہے اچھے کام کرے گی تو سب پارلیمنٹری پارٹیاں جو بھی ہیں اپوزیشن کے حوالے سے ان سے کوآرڈینیشن میں بھی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جو اچھے اقدامات ہوں گے گورنمنٹ کے ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن یہاں پہ تھرو آؤٹ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ اس بنیاد پہ سہمت کرے کہ اچھی آپ باتیں کر رہے ہیں اچھی آپ موو کر رہے ہیں اچھی آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اپوزیشن تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے جتنا ٹف ٹائم دے سکے وہ دیں ابھی گورنمنٹ کو 20 دن بھی نہیں ہوئے وہ اسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بابا 100 دن کا پیکج کیا ہوگا 100 دن کا پیکج کیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ اپوزیشن والوں نے یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی پروگریس پازیٹو جو ہو اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی سب کو اکٹھا ہونا ہے ان کا قسم اٹھایا ہوا ہے کہ اکٹھا نہیں ہونا جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ لڑنا ہے جھگڑنا ہے اختلاف رکھنا ہے سب کچھ کرنا ہے یہ پازیٹو ہے چیزیں لیکن اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح کا گھیراؤ تناؤ کیا جائے کہ کوئی 10 سال کا جو جبر 10 سال کی اکانومی تباہی 10 سال کا سوشل اکانومی جو فیبرک ٹوٹا گیا ہے لوٹا گیا ہے اس کو ہم مینج کرنے جا رہے ہیں تو بہت ساری وجوہات پہ بہت ساری باتوں پہ ان کو ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹیاں اس زمن میں مثبت رہیں گی لیکن ہمیں لگ کم رہا ہے کہ یہ اس طرح کی موو ہو کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں اس طرح کی بتا رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ سب کو ساتھ ہونا چاہیے اور پارٹی کو جو گورنمنٹ کی اچھے اقدامات ہیں ان کو سراہ بھی جانا چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو ساتھ ہونا چاہیے جو غلط اقدامات ہیں گورنمنٹ کے اپوزیشن والوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے ان کو بالکل حکومت کو گھیراؤ کرنا چاہیے اگر غلط اقدامات ہیں تو
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ظاہر ہے قوم کی بہت توقعات ہیں پی ٹی آئی کی سرکار سے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سرکار جس میں صدر اور وزیر اعظم دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں وہ کیا کر سکیں گے ملک کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اس وقت اعجاز ملا جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی عاملہ کے رکن ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پشاور کے قریب درہ آدم خیل میں ایک کوئلے کی مائن میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا اور جس سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے ناصر محمود نے, جبکہ امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پشاور کے نزدیک نیم قبائلی علاقے درآدم خیل میں کوئلے کے کان میں دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں کان مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے اور کام کرنے والے 12 مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں. قبائلی صحافی وزیر افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک 9 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہے, جبکہ 3 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جاری ہے. متاثرہ مزدوروں کا تعلق دور افتادہ ضلع شانگلہ سے بتایا جاتا ہے. وزیر افریدی نے بتایا کہ دھماکہ اخوروال گاؤں میں حاجی فردوس کے کان میں ہوا ہے. شانگلہ ہی میں کانکنوں اور ان کے لواحقین کے فلاح و بہبود کے لیے حال ہی میں تشکیل دینے والی غیر سرکاری تنظیم کے عہدیدار سید ساجد شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
پچھلے 3 مہینے کے اندر یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے. ایک حادثے میں کم از کم 24, دوسرے حادثے میں کم از کم 3, اور اس حادثے میں جب ریسنٹلی ہوا اس میں کم از کم 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں. پچھلے سال میں یہ 183 تک پہنچ گئے تھے, اس سال ابھی تک کم از کم یہ 100 کے قریب پہنچنے والے ہیں.
پسماندگی اور ذرائع روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک بھر میں کوئلہ کے کانوں میں مزدوری کرنے پر مجبور ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں کے کوئلے کے کانوں میں بھی ضلع شانگلہ ہی کے مزدور کام کرتے ہیں. کوئلہ کے کانوں میں احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کام کرنے والے مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, اور مزدوروں کی رہنمائی کرنے والے اے پی ٹی یو کے ناصر محمود سے ابتدا کرتے ہیں. محمود صاحب, آپ بتائیے کہ کوئلے کی کانوں میں دھماکے کیوں ہوتے ہیں اور کیا تجویز دیں گے کہ ان سے کس طرح سے احتیاط برتا جائے؟ جی ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں.
ناصر منصور ہوں میں.
ناصر منصور, اچھا جی جی جی, پلیز بات کیجیے. جی
بہت شکریہ آپ نے لیا. مسئلہ یہ, ابھی ہم نے کل ہی جو ہے 11 ستمبر کراچی میں ایک بہت بڑا فیکٹری کا سانحہ ہوا تھا جس میں 260 ورکر شہید ہو گئے تھے ایک فیکٹری میں آگ لگنے کے
بلدیا میں. جی جی بالکل
بلدیا میں. اور آج یہ دیکھیے یہ خبر آئی ہے کہ جو ہے کوہاٹ کے قریب وہاں جو ہے ورکر جو ہے 12 ورکر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, اور یہ مسلسل جو ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ صنعتی حادثات ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لیبر قوانین کے اوپر عمل درآمد, خصوصی طور پر آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی کے جو انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹینڈرڈ ہیں اور جو پاکستانی جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کے اوپر زیرو بھی عمل نہیں ہوتا, اور ہمارے کانکنی جو ہے اس میں بدترین صورتحال ہے. وہ بدترین صورتحال ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ آج بھی جو ہے 100 سال پرانا کانکنی کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے کے اندر مسلسل ہلاکتیں ہوتی ہیں. اور یہ ہلاکتیں بعض اوقات کیونکہ مائنز جو ہیں وہ اربن ایریا سے بہت دور ہے اور وہاں تک خبریں پہنچتی نہیں ہیں, تا وقت ہے کہ یہاں 10, 15 یا 20 ورکر جب تک وہ شہید نہ ہو یہ خبر نہیں بنتی. ورنہ مائنڈس کے اندر ڈیلی جو ہے کہیں نہ کہیں ایک دو جو ہے شخص یا تو انتقال کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو فیٹل ایکسیڈنٹ کا وہ شکار ہوتے ہیں. اور اب جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ جس صوبے میں ہوا ہے اس صوبے میں پچھلے 5 سال سے یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہ کہتی ہے کہ اس نے بہت تبدیلی کے لیے بہت سارا کام کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ مائنس کے حادثات جو ہے بلوچستان کے علاوہ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. اور آج بھی جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور اس کا منسٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں. پاکستان نے آئی ایل او کے 36 کنونشن کو سائن کیا ہوا ہے, مائنس کا ایک الگ سے سیپریٹ ایکٹ موجود ہے لیکن اس پہ کہیں کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا. پاکستان کی فیکٹریاں, کارخانے, کارگاہیں, کانکنی کی جگہیں جو ہیں یہ ورکر کے لیے ایک قسم سے آپ یہ سمجھ لیں کہ موت کی وادیاں بنی ہوئی ہیں.
بالکل. ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا جہاں سے ہمیں مختار باچا نے جوائن کیا ہے, یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں. باچا صاحب آپ بتائیے کیا توقعات کی جا رہی ہیں, ایک نئی سرکار ہے, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ مضبوط سرکار ہے کیونکہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک سپورٹ حاصل ہے, اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اور صدر بھی ایک ہی پارٹی کے ہیں. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, مزدوروں کے حوالے سے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟
ایک تو یہ شانگلا کا علاقہ, اس میں پلین زمین نہیں ہے, سب پہاڑی علاقہ, بہت کم زمین, آبادی زیادہ, لوگ مجبور ہیں ادھر ادھر جانے اور مزدوری کرنے پر, اور خصوصاً مائن میں شانگلا ہی کے لوگ کام کرتے ہیں, تو یہ ٹھیکیداری سسٹم ہے اور وہاں پر کوئی جو مزدور قوانین ہے اس کا اطلاق نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی ایسی پروٹیکٹیو جو لاز ہے, جو قوانین ہیں, وہاں جو انسپیکٹر ہو سکتے ہیں, جو مزدوروں کا اگر کوئی یونین ہوتا وہ اگر کمپلین کرے, اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں ہے موجود. ٹھیکیدار کام کر لیتا ہے, مالک جس کا مائن اونر ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دینے کی بات ہوتی ہے, تو یہ صورتحال تو بہت خطرناک ہے, خراب ہے, یہ کب تک چلے گا؟ خصوصاً مائنز میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں یہ حادثات ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوتے رہیں گے جب تک اس میں بنیادی کوئی ڈراسٹک تبدیلیاں نہ ہوں. شوکت یوسفزئی جو ابھی کل ہی منتخب ہوا, وہ اس سے تعلق رکھتا ہے, پی ٹی آئی کا اسٹرانگ وہ ہے سپورٹر, سپورٹر کے علاوہ اس کا لیڈر ہے اور شانگوا سے تعلق رکھنے والا ہے. تو اگر ٹھیک ہے 10 دن گزرے ہیں نہیں ہوا, تو کیا شوکت یوسفزئی اس میں کوئی خصوصی چیز لے کے ورکرز کا جو رولز اور مائنز کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی افیکٹو کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جنازے تو اسی کے علاقے میں جاتے ہیں, وہ اگر خاموش رہتے ہیں تو اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, کمزور گورنمنٹ ہے, میں اس سے کیا, ہمیں تو یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے, تحفظ چاہیے, مائنز میں کام لوگ بھی کریں گے, مائنز میں کوئلہ نکلے گا, لیکن مزدوروں کے اس طرح سے اتنی بڑی قیمت پر نہیں.
بالکل. ناصر منصور, آپ سننے والوں کو ذرا سا بتائیے کہ جو پاکستان کی کانیں ہیں ان میں کون کون سے منرلز پائے جاتے ہیں, کوئلے کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے, بلوچستان میں خاص طور پہ ہم سن رہے ہیں کہ مختلف قسم کی معدنیات ہیں اور ظاہر ہے وہاں بھی اسی طرح کے خطرات موجود ہیں, تو سننے والوں کو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کن کن چیزوں کے لیے لوگ جاتے ہیں کانوں میں.
دیکھیے, ایک تو کانکنی جو ہے پتھر جو ہے, جو قیمتی پتھر ہے وہ نکلتا ہے, قدرتی تو وہ ہے اور سنگ مرمر ہے اور یہ اس کا یہ ہے. دوسرا یہاں پہ کروم نکلتا ہے, کروم جو ہے وہ ایک ایسی دھات کی طرح کا ہے جو گن کے اندر کی طرف اس کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح جو ہے پھر گولڈ کی مائنز ہیں, بہت ساری اور منرلز مائنز ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو ہے یہ بہت خطرناک ہی ہو گیا کہ جب سے چائنیز کی یہاں انوالومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر, جو ہے اس کے اندر ایک نیا فیکٹر انوالو یہ ہو گیا کہ وہاں ٹریڈ یونین بنانا اور جو منیمم ویج اور اس کی بات کرنا جو ہے یہ اور زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے. اور مائننگ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر بہت ایک بومنگ جو ہے وہ انڈسٹری کے طور پہ اور ایک کام سیکٹر کے طور پہ ابھر رہا ہے.
تو یہ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت نئی سرکار ہے اور وہ چینیوں کے ساتھ ایک نئے سرے سے بھی بات چیت کر رہی ہے سی پیک کے حوالے سے، اس پس منظر میں کتنا ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنی سرکار پر باور کرائیں کہ مزدوروں کی جو بہتری ہے ان کا سیف رہنا، یہ ان کا سلامت رہنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس میں، اس پورے معاملے میں؟
دیکھیے یہ تو ہے، یہ ابھی شپ بریکنگ میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا 2016 میں، 30 ورکر جل کے شہید ہو گئے تھے، علی انٹرپرائز کا واقعہ اس میں 260 ورکر شہید ہوئے، اس سے پہلے 30 ورکر جو مائنس کے اندر وہ شہید ہوئے، جیسے ابھی بتایا 180 کے قریب ورکر اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو ہم مسلسل گورنمنٹ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہیلتھ اور سیفٹی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ایجنڈے کے اندر کہیں پہ بھی ورکرز کی لائف اور ورکرز کی سیفٹی جو ہے وہ پریورٹیز پہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنی چاہیے اور انویسٹمنٹ کے ساتھ جتنی کریولیٹی اگر آ سکتی ہے وہ آئے، اور اس کو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم یہاں لیبر قوانین اور جتنے بھی یہاں پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ہیں ہم ان کو ایک طرف رکھ دیں گے، لیکن انویسٹمنٹ آنی چاہیے۔ اور یہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، مائننگ کا کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ ورکرز کے رائٹس کی جو ہے کھلے عام خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر جو حکومت سے ہم ہمیشہ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ڈسکشن میں آیا جائے، جس طرح آپ امپلائر سے مالکان سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ورکر سے بات کریں۔ یہاں پاکستان کے اندر 6.8 کروڑ ورک فورس ہے، ان کے نمائندوں کو مشاورت میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ورکرز کی لائف اور ورکرز کی جو ہے حالات کار جو ہے بہتر نہ ہوں۔ لیکن یہ کہ موجودہ حکومت نے جو 100 دن کا جو اپنا پلان دیا ہے اس میں کہیں پہ بھی ایک لفظ بھی ورکرز کے لیے نہیں ہے۔
یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن باشا صاحب جانے سے پہلے آپ ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے کہ چینیوں کے ساتھ جو گفت و شنید ہو رہی ہے پاکستانی سرکار کی، آپ جانتے ہیں کہ کل بھی ہم نے اسی پہ پروگرام کیا تھا کہ چین زیادہ منافع لے کر جا رہا ہے، کم از کم کچھ غیر شفافیت ہے کہ وہ کیا کتنا کما رہے ہیں سی پیک سے۔ ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین پر باور کیا جا سکتا ہے کہ جو پاکستانی مزدور ہیں ان کی زندگیوں سے نہ کھیلا جائے؟
یہ سی پیک کو ہمارے فوجی حکام، فوجی قیادت جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک معاملہ سمجھتی ہے، اکنامک نہیں۔ اور اکنامک کے شعبے میں اور اس اینگل پر نواز شریف حکومت ذرا توجہ دیتی تھی، گو کے مسائل تھے اور اس میں کافی حد تک انہوں نے ان کو کنسیشن دی تھی، لیکن جہاں تک فوجیوں کا تعلق ہے جو عمران خان اس کا آدمی ہے تو ان کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے، نہ کوئی اور نہیں۔ اور یہ مسئلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل خبر آئی تھی کہ گھانا میں یا پتہ نہیں افریقہ کسی دوسرے ملک میں ایئرپورٹ کو چینیوں نے اپنے قرضے میں جو ہے نا وہ ضبط کر لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی طرح سے ہمارے خیبر پختونخوا میں جو مومن ڈیم ہے اس کے بارے میں چینیوں کی رائے یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہمیں دے دو، تب ہم اس پہ کام کریں گے۔ تو ہم پسے ہوئے ہیں ان کے گرفت میں، اور اس گرفت میں جو ہے نا صرف منافع چینیوں کا اور اس سے آگے کچھ نہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا وہ بھی ہڑپ کر جائیں گے۔
جی جی باچا صاحب ایک منٹ ہمارے ساتھ رکھیں، کیونکہ اس وقت راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شمائل آرائی ہمارے ساتھ ہیں، ظاہر ہے یہ مالکان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ آرائی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کوئلے کی کانیں ہیں ان میں اکثر حادثات ہوتے ہیں، آج شانگلہ میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئلے کی کانوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت سی پیک کا بھی دور ہے اور اس کے تحت کانوں میں بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں بلوچستان میں، کے پی میں، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے پاکستان کس حد تک چین سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے؟
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ آج جو واقعہ آیا یہ اگر ہم دیکھیں تو حالیہ یہ کافی واقعات ہوئے ہیں چونکہ کام کی نوعیت جس طرح آپ نے ذکر کیا بڑھ گئی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ جو باہر سے کمپنیز بھی آتی ہیں یا کام کرتی ہیں تو وہ لوکل کانٹریکٹرز کے ذریعے کام کرتی ہیں, تو وہ ان کا طریقہ کار جو ہے کام کا اور اس میں جو اس کی سیفٹی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے یا کم ہے, اور اسی کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ویسے بھی اپنے لیبر کے جو انٹرنیشنلی بھی ہمیں اپنے لیبر کے جو کام کرنے کے جو کہنے سہولیات ہیں ان کو بڑھانا ضروری ہے انٹرنیشنل کنونشنز کے حوالے سے بھی اور سی پیک کے حوالے سے بھی, تو یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمارے عوام اور ہمارے لیبر اور ہمارے محنت کش کے لیے, تو یہ تو اشد ضروری ہے کہ ہم ان سیفٹی میکنزمز کے اوپر اخراجات کریں اور مینڈیٹری کریں ان کمپنیز اور کانٹریکٹرز کے لیے کہ وہ تمام جو تراکیب ہیں ان کو بروئے کار لائیں تاکہ ان کی صحت اور ان کی جو کہنے کی زندگی ہے اس کو خطرہ نہ ہو.
بالکل صحیح ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے ناصر صاحب کا, اور ان کے ساتھ تھے مختار باچا جو کہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف جو موضوع نسبتاً اچھا ہے کیونکہ اس میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ پچھلے دو ہفتوں میں پاکستان کے اندر کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کسی حد تک گھٹ گیا ہے. ہمارے ساتھ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شمائل آرائی ہیں, تجارتی شعبے میں رہنما ہیں, جبکہ ہمیں عنقریب جوائن کریں گے سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر بخاری جو شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے یہ جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اب گھٹ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ برآمدات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, تو اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں اسد اشتیاق.
زبیر موتی والا پاکستان کے ایک معروف تاجر اور صنعتکار ہیں. وہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں. ملک کے اندر درآمدات میں کمی اور برآمدات میں قدرے اضافے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ اور ایکسپورٹ فنڈ میں رقوم کا اجرا بہتر تبدیلیوں کا سبب بن رہا ہے.
یہ جو آپ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ, جس کے اندر ساری لگژری آئٹمس وہ نان اسینشل امپورٹ جو تھی ان سب پہ جو ہے نا یہ بھاری ڈیوٹیاں عائد کی گئیں, اس وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے اور امپورٹس جو ہے نا وہ کم ہوئی. اسی کے ساتھ ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ریفنڈز رکے ہوئے تھے ہمارے, کوئی 200 بلین روپے سے زیادہ کے ریفنڈ جو ہے وہ اسٹک اپ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں سے کوئی 50 ارب روپے کے ریفنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے گئے, کرنچ کا پرابلم جو ختم ہوا. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہم کو آرڈرز میٹ کرنے میں, ہمارا را مٹیریل پروکیور کرنے میں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے میں بڑی مدد ملی.
خالد جمیل ایک سینئر صحافی ہیں اور معاشی شعبے میں طویل عرصہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے, پالیسی بنانے کا عمل بھی تبدیل ہو رہا ہے. کوئی ایک فرد نہیں بلکہ اقتصادی کونسل جب فیصلے کرے گی تو مارکیٹ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا.
معیشت کے انڈیکیٹر ہیں ان کے اندر بھی ایک اعتماد کی تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے, اس لیے آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آئیں گے. ابھی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے پازیٹیولی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھیں گے.
خالد جمیل کے مطابق سیاسی استحکام ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
دوسرا جو ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, دیکھیں نا پنجاب میں ایک حکومت ہے, اسی کی حکومت مرکز میں ہے, اسی کی حکومت کے پی میں ہے, اسی کی حکومت بلوچستان میں ہے, اور سندھ میں بھی جو حکومت ہے اس کی کوئی کنسنٹریشن ڈائریکٹ نہیں ہے وفاق کے ساتھ.
زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ سیاستدان اور تاجر طبقہ اگر یکسو نہ ہوں تو سب کا نقصان ہوتا ہے. ان کے بقول نئے وزیر خزانہ اسد عمر تاجر برادری سے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں جو کہ ایک اچھا اقدام ہے.
مجھے خوشی اس بات کی ہے رپورٹ کرتے ہوئے بھی کہ نئے جو وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب انہوں نے دو ہفتے کے اندر ٹیکسٹائل پالیسی کو اناؤنس کرنے کا وعدہ کیا. پردیش اور ہمارے درمیان مینوفیکچرنگ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ میں بڑا فرق ہے, اس کو ہم کو بتدریج کم کرنا ہے. پاکستان کا صرف ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس کا پوٹینشیل $50 بلین ہے. بنگلہ دیش $33 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں, وی آر سیکنڈ ٹو نن, اور یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں انیبلنگ کنڈیوسو ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا.
تاہم امپورٹس میں کمی خالد جمیل کے بقول اس چیز کی بھی مرہون منت ہے کہ میگا پروجیکٹس کا نگران حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور پچھلے کچھ عرصے میں ایسے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سامان یا مشینری نہیں منگوائی گئی.
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو میگا پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں اس کی امپورٹ انکریز ہو رہی تھی, سی پیک کے کچھ پروجیکٹس ان میں سامان آ رہا تھا تو وہ اب مشکل کم ہوا تھا. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ اس کا زیادہ فوکس رہ گیا تھا کہ الیکشن کروائیں اور جو روزمرہ کے کام ہیں اس پہ جائیں اور جو لانگ ٹرم پالیسی میئر ہے اس کی طرف وہ نہیں ہے اور ان کا مینڈیٹ بھی نہیں تھا ڈیسیزن لینے کا.
زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ تاجر طبقہ نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نظر آتا ہے.
دیکھیں پالیٹکس جب ہی چل سکتی ہے جب ملک میں بزنس چلے. اگر پولیٹیشین کو یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا تو گورنمنٹ میں تو یہ نوکریاں نہیں ہیں, یہ نوکریاں تو ملیں گی پرائیویٹ سیکٹر سے, اور پرائیویٹ سیکٹر جب تک پروفیٹیبلٹی نہیں ہوگی نہیں کرے گا. ہم پوری مدد کرنے کی کرنٹ گورنمنٹ کو کوشش کر رہے ہیں.
تجزیہ کار امید رکھتے ہیں کہ حکومت بہتر معاشی پالیسیاں بنائے گی جس سے ملکی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اور زر مبادلہ بہتر ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہم شروع کرتے ہیں شمائل آرائیں سے جو کہ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. آرائیں صاحب, ابھی تک جو پی ٹی آئی سرکار کی پالیسیاں آپ نے دیکھیں اور یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر یہ 6.2 ملین کا جو ہے, نہیں بلکہ بلین کا کہتے ہیں, اس کا جو خسارہ ہے وہ گھٹ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو استحکام آیا ہے, سیاسی استحکام, یہ کتنا بڑا ایک عنصر بنا ہے؟
شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی یعنی آسٹیریٹی میجرز کی طرف ہے یا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی طرف ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو یہ رزلٹ ہے یہ پازیٹیو ہے اور اس وقت ایک سٹیبلٹی ضرور آئی ہے, یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھیں تو وہ گھٹا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس وقت جو رزلٹ آ رہا ہے یہ پچھلی پالیسیز کے نتیجے میں ہے جو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی تھیں گورنمنٹ نے اس بڑھتے ہوئے خسارے کو کم کرنے کے لیے, اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ رزلٹس آ رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو اکنامک افیئرز کی جو ان کی کمیٹی ہے EAC, وہ بھی اسی چیز پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ فردر اس ریگولیٹری ڈیوٹی کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ جو ہماری امپورٹس ہیں غیر ضروری اشیاء پہ ان پہ رکاوٹ یا بند باندھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح زبیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ان سیگمنٹس کو جو پہلے ایک سبسڈی تھی, ایکسپورٹ ریلیٹڈ سبسڈی ٹیکسٹائل کے لیے جن میں انرجی کی تھی, گیس کی تھی, وہ ان کو متواتر ملتی رہے. اس میں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اور جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک وجہ اس وقت جو خسارہ کم ہونے کی خوشخبری ہے اس کی ایک وجہ جو یعنی کہ روپے کی مقدار یعنی ڈالر کے اگینسٹ جو قدر تھی اس کو جو کم کیا گیا اس کا بھی امپیکٹ اس میں شامل تھا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید کہ یہی ٹرینڈ جو ہے وہ فردر اس کو ایز کرنا پڑے, کیونکہ اس کی وجہ سے امپورٹ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے اور بہت جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو زیادہ انسینٹیو ہے ٹوورڈز ایکسپورٹنگ دیئر پروڈکٹس.
اچھا, تو اسی کے ساتھ منسلک ہم ایک خبر کی طرف آتے ہیں. یہاں امریکہ میں دفتر خارجہ کا ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک IMF سے قرضہ لینے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے, لیکن بقول امریکی دفتر خارجہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو امریکہ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرے گا. ہم آتے ہیں اس وقت یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری. شکاگو میں ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر بخاری آپ بتائیے کہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہوگا آئی ایم ایف جانا, اور ایسے میں وہ کون سی شرائط ہیں جو اس کو پوری کرنی پڑیں گی اس سے قبل کہ امریکہ آئی ایم ایف کو اجازت دے یا اسے راغب کرے کہ پاکستان کی مدد کرے.
دیکھیں, آئی ایم ایف کا جہاں تعلق ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا یا آئی ایم ایف کا قرضہ لینا, یہ ایک کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ اس پیسے کو کہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں اگر ہم ہسٹری دیکھیں, ان دا پاسٹ لیٹ سے 20 ایئرس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں, تو اس میں ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے, ایک بڑی میتھمیٹیکل فگر ہمارے سامنے ابھرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کا جو 9 سال کا دور تھا, اس وقت پاکستان نے تقریباً کوئی 6 بلین کے قریب آئی ایم ایف سے لیا تھا, اور اس کے اگینسٹ جب آپ 2 پولیٹیکل گورنمنٹس کے 9 سال اگر آپ دیکھتے ہیں 10 سال, تو انہوں نے تقریباً 54 بلین ڈالرز لیا ہے. تو 6 بلین ورسز 54 بلین ڈالرز. اب وہ 54 بلین ڈالرز وہ کہاں پر گیا, کہاں خرچ ہوا, اس کا جو ہمارے پاس کوئی ایسا حساب کتاب کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں آتی ہیں, اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ کا کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا پہلے سے, کہ جہاں پر کہ کوئی بزنس کمیونٹی یا اکنامکس کے یا اکیڈیمکس کے لوگ انوالو ہوتے اور وہ گورنمنٹ کو یہ گائیڈ لائن دیتے کہ کیا فرق پڑتا ہے آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں کنزمپشن پروجیکٹس کے اندر اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اندر. پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑی ٹریجڈی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہمارا سارا کا سارا پیسہ جو ہے ان لوگوں نے وہ کنزمپشن پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے, جس میں کہ بہت ساری جیسے کنسٹرکشن ہوئی ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ لاہور کا جو وہ بس سروس اور جو ریل اور جو لاہور کی جو ریل روڈ چلی ہے, اس کا بینیفٹ اگر ہم دیکھیں تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہوگا, لیکن جتنا پیسہ ان دونوں پروجیکٹ پہ لگ گیا ہے, اتنے پیسے سے نہ صرف ہمارے پاس 2 ڈیم بن سکتے تھے بلکہ ہمارے پاس پورے پاکستان کا واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹھیک ہو کے اور لوگوں کو پانی مہیا ہو سکتا تھا. اور ایک چیز جو کہ ہم نے ہمیشہ مس کی ہے آئی ایم ایف کے پیسے کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی, کہ وہ یہ ہے کہ پانی کو ہم صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ پانی کی جو ہے نا ایک ہیومن کنزمپشن ہے, ڈرنکنگ جو ہے پانی کی ایک بہت بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے ورلڈ وائڈ, وہ ایک انڈسٹریل کنزمپشن بھی ہے. آپ دنیا کا جتنا بھی دیکھیں, جو جہاں پر بیسک ہیومن نیسیسٹیز آتی ہیں, جس میں کہ فوڈ پروڈکٹس ہیں, جس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں, جس میں کہ جوسز ہیں, جس میں فارماسیوٹیکلز ہیں, جس میں پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں, وہ تمام وہ چیزیں جو کہ دنیا کا ہر انسان یوز کرتا ہے, اس میں اگر آپ جو دا کور ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی پروڈکٹ کا, تو وہ پانی ہے, واٹر ہے. تو ہمارے یہاں اس چیز کے اوپر قطن کسی قسم کا زور نہیں دیا گیا. تو میں بڑا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس قرضے کو آپ جب تک آپ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں نہیں لگائیں گے, اس وقت تک آپ کا جو ہے وہ اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ سوسائٹی پر اچھے نہیں ہوں گے. اب جو ہمارے یہاں ہوا ہے کہ ہمارے اس پیسے کو جب انہوں نے کنزمپشن پروجیکٹ پہ لگایا اور پھر ان کو سبسیڈائز بھی کر دیا آن ٹاپ آف دیٹ, تو آپ کے اوپر ڈبل برڈن پڑ گیا کہ نہ صرف آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے بلکہ آپ نے وہ سبسڈی بھی پے کرنی ہے ہر مہینے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ پلاننگ تھی دونوں پولیٹیکل گورنمنٹس کی, ان کے پاس نہ کوئی اچھے اکانومسٹ تھے اور نہ ان کے لیڈروں نے جو کہ خود بخود بیٹھ کے فیصلے کر لیتے تھے, یہ انہوں نے ایک اچھا قدم تھا یہ.
کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ایک صاحب بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں, تو ان کو موقع دینا چاہتے ہیں. شوکت علی انجم دھانا والا سے ذرا مختصر بات کیجیے.
والا سے عرض کرو میڈم, جو ڈیفیسٹ کم ہوا ہے اس کے لیے میں اس کو بہت ویلکم کرتا ہوں, اور لیکن اس کے ساتھ عام آدمی کو فائدہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم حتی الوصال کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, ہم جتنے بھی ہو سکے اپنے طور پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
اور ظاہر ہے کہ اس ایشو کو ہم دیکھتے رہیں گے اور اپنے معزز مہمانوں کو پھر زحمت دیں گے, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے تاجر برادری سے شمیل آرائیں, جو کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رہ چکے ہیں, جبکہ شکاگو میں ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 6.2 بلین ڈالر کی کمی ہے، جس کی وجہ امپورٹس میں کمی اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہے۔ اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں ایکسپورٹس میں 5.1% اضافے سے 3.7 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اسد حسن نے اس خبر کے پس منظر میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
زبیر موتی والا پاکستان کے ایک معروف تاجر اور صنعتکار ہیں۔ وہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں۔ ملک کے اندر درآمدات میں کمی اور برآمدات میں قدرے اضافے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ اور ایکسپورٹ فنڈ میں رقوم کا اجرا بہتر تبدیلیوں کا سبب بن رہا ہے۔
یہ جو آپ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی نظر آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ، اور اس کو 1000 سے زیادہ آئٹموں کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی، یعنی نارمل ڈیوٹی کے علاوہ بھی ایک ڈیوٹی عائد کی، جس کے اندر ساری لگژری آئٹمس، وہ نان اسینشیل امپورٹ جو تھی، ان سب پہ جو ہے نا یہ بھاری ڈیوٹیاں عائد کی گئیں۔ اس وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے اور امپورٹس جو ہے نا وہ کم ہوئی۔ اسی کے ساتھ ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ریفنڈز رکے ہوئے تھے، ہمارے کوئی 200 بلین روپے سے زیادہ کے ریفنڈ جو ہے وہ اسٹک اپ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں سے کوئی 50 ارب روپے کے ریفنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے گئے، کیونکہ کرنچ کا پرابلم جو ختم ہوا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہم کو آرڈرز میٹ کرنے میں، ہمارا را مٹیریل پروکیور کرنے میں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے میں بڑی مدد ملی، اور ابھی اور مزید مدد آئے گی۔ آپ اگر فگرز دیکھیں منتھ آن منتھ بیسس اور ایئر آن ایئر بیسس دیکھیں، سیم منتھ لاسٹ ایئر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہے، 8 سے 12-13% کا اضافہ۔
خالد جمیل ایک سینئر صحافی ہیں اور معاشی شعبے میں طویل عرصہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے، پالیسی بنانے کا عمل بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ کوئی ایک فرد نہیں بلکہ اقتصادی کونسل جب فیصلے کرے گی تو مارکیٹ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
معیشت کے انڈیکیٹر ہیں، ان کے اندر بھی ایک اعتماد کی تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس لیے آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آئیں گے۔ ابھی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے پازیٹیولی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھیں گے۔
خالد جمیل کے مطابق سیاسی استحکام ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
دوسرا جو ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دیکھیں نا پنجاب میں ایک حکومت ہے، اسی کی حکومت مرکز میں ہے، اسی کی حکومت کے پی میں ہے، اسی کی حکومت بلوچستان میں ہے، اور سندھ میں بھی جو حکومت ہے اس کی کوئی کنسنٹریشن ڈائریکٹ نہیں ہے وفاق کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ کوئی جو خدشات تھے پہلے کہ شاید کوئی بہت بڑا ہنگامہ یا کوئی مسائل ہوں گے نواز شریف صاحب کے پناما فیصلے کے حوالے سے، تو وہ نہیں ہوا۔
زبیر موتیوالا کہتے ہیں کہ سیاستدان اور تاجر طبقہ اگر یکسو نہ ہوں تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کے بقول نئے وزیر خزانہ اسد عمر تاجر برادری سے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے۔
مجھے خوشی اس بات کی ہے رپورٹ کرتے ہوئے بھی کہ نئے جو وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے 2 ہفتے کے اندر اندر ٹیکسٹائل پالیسی کو اناؤنس کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں نا گیس کے جو ریٹس ہیں، پردیش اور ہمارے درمیان مینوفیکچرنگ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ میں بڑا فرق ہے، اس کو ہم کو بتدریج کم کرنا ہے۔ پاکستان کا صرف ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس کا پوٹینشیل 50 بلین ڈالر ہے، اور ہمارا ملک پورے کا پورا 22 کروڑ لوگوں کا وتھ آل دی پوٹینشیل، 4th largest cotton producing nation, 5th largest milk producing nation، ہر جگہ اگر آپ دیکھیں ہم جو ہے نا 25 بلین کے ہوور اراؤنڈ کرتے ہیں، اور 10-11 بلین ہم جو ہے نا ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کا صرف 10-11 کا 50 میں سمجھتا ہوں اس کا ایکسپورٹ ہے۔ بنگلہ دیش 33 بلین ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں، وی آر سیکنڈ ٹو نن، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں انیبلنگ کنڈیوسو ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا۔
تاہم امپورٹس میں کمی خالد جمیل کے بقول اس چیز کی بھی مرہون منت ہے کہ میگا پروجیکٹس کا نگران حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اور پچھلے کچھ عرصے میں ایسے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سامان یا مشینری نہیں منگوائی گئی۔
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو میگا پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے تھے نا، اس کی امپورٹ انکریز ہو رہی تھی، کسی پہ کچھ پروجیکٹس تھے ان میں سامان آ رہا تھا، تو وہ اب نسبتا کم ہوا تھا۔ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ اس کا زیادہ فوکس رہی تھا کہ الیکشن کروائیں اور جو روزمرہ کے کام ہیں اس پہ جائیں، اور جو لانگ ٹرم پالیسی میئر ہے اس کی طرف وہ نہیں ہے، اور ان کو مینڈیٹ بھی نہیں تھا ڈیسیزن لینے کا۔
زبیر موتیوالا کہتے ہیں کہ تاجر طبقہ نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نظر آتا ہے۔
پالیٹکس اور بزنس میرا خیال ہے دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں, دے آر فلپ سائڈ آف دا کوائن. لیکن پالیٹکس جب ہی چل سکتی ہے جب ملک میں بزنس چلے. اگر پولیٹیشین کو یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا تو گورنمنٹ میں تو یہ نوکریاں نہیں ہیں, یہ نوکریاں تو ملیں گی پرائیویٹ سیکٹر سے, اور پرائیویٹ سیکٹر جب تک پروفیٹیبلٹی نہیں ہوگی نہیں کرے گا. اور ہم پوری مدد کرنے کی کرنٹ گورنمنٹ کو کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو پلانس بھی بنا کے دے رہے ہیں, جو مسائل ہیں ان مسائل بھی اور ان کا حل بھی, دونوں چیزیں ہم جو ہے ان کو پیش کر رہے ہیں.
تجزیہ کار امید رکھتے ہیں کہ حکومت بہتر معاشی پالیسیاں بنائے گی جس سے ملکی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اور زر مبادلہ بہتر ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.